Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala khatamun nebiyyin. Amma ba'd, fauz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez khawatin ve zirat, aaj ka din, yani mangal ke din, hamare yahan Masnevi Sharif ka dars hota hai, yani Masnevi Mawla Rum ka, jisme bahut hi zyada aham mafahim, bahut آسان انداز میں حکایات کے ذریعے سے سمجھائے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دفتر ششم حکایت نمبر 38. رنجور شدن بلال رضی اللہ تعالیٰ بے خبری خواجہ ازو بجہت حقارت او در نظر وے واقف شدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورفتن بیادت او. حضرت بلال علیہ السلام کا بیمار پڑ جانا اور آقا کا ان سے بے خبر رہنا, آقا کی نظر میں بلال کی بے قدر ہونے کی وجہ سے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع پانا, ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جانا. از قضا رنجور و ناخوش شد بلال مصطفیٰ را وحی شد غماز حال. حضرت بلال علیہ السلام تقدیر سے بیمار و علیل ہو گئے, حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی ان کے حال کے مخبر بن گئی, یعنی وحی کے ذریعے آپ کو ان کے حال کی اطلاع دی گئی. بز رنجوری خواجہ بے خبر کے برو بدھ کساد و بے خطر. یعنی آقا ان کے خلال سے بے خبر تھے کیونکہ اس کی نظر بے موقت اور ناقابل اہمیت تھے, یعنی اپنے آقا جو اس کا تھا ہے کیونکہ غلام تھے. خفتنہ روز اندر آخر محسن ہیچ کس از حالی او آگاہ نے. ایک نیکوکار بندہ 9 دن سے استبل میں بیمار پڑا تھا, کوئی اس کے حال سے آگاہ نہیں تھا. آنکھ کسبوت شاہن شاہی کسان عقل چون ست کل زمش ہر جا رسان. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح معنی میں انسان تھے اور انسانوں کے شہنشاہ تھے, ان کی عقل 100 سمندروں کے روح کی طرح وسیع ہر جگہ پہنچنے والی تھی, یعنی آپ کی عقل ان غیب کی بات سے بھی بعلام حق آگاہ ہو جاتی تھی. وحیش آمد رحم حق غم خوار شد کی فلا مشتاق تو بیمار شد. ان پر وحی اور حق تعالیٰ کا اہم محرک وحی تھا جو حضرت بلال علیہ السلام کا غم خوار ہوا. ان وحی کا مضمون یہ تھا کہ تمہارا فلا مشتاق بیمار ہو گیا. مصطفیٰ بحر بلال باشرف رفت از بحر عیادت آن طرف. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پاتی صرف صاحب شرف بلال علیہ السلام کی بیمار پرسی کے لیے ادھر تشریف لے گئے. در پہ خورشید وحی آ مہدواں وا صحابہ در پیش چوں اختراں. 2 مارسالت آفتاب وحی کے پیچھے چلا جا رہا تھا اور وہ صحابہ رضوان امین آپ کے پیچھے ستاروں کی طرح تھے. ماہ میں گویت کے اصحابی نجوم لسرا قدوتوں ولطوائی رجوم. یہ رسالت کا چاند فرماتے کہ میرے اصحاب ستارے ہیں, راہروں کے لیے قابل پیروی ہیں اور سرکش کو مار بھگانے کے لیے چھوٹ ہیں. ان اشارہ میں حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ بروایت کے اس نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے حق تدے تم احتدے تم, یعنی میرے صحابہ ستاروں کے ماننے میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو شعر کے آخری کلمہ میں سائد کی طرف اشارے والے قطضی نسما ادن بمسابیہ و جان رجوم الشاطین. اور ہم نے اچھلے اسمانوں کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا. دیگر آیت میں صرف ستاروں کے رجوم ہونے کا ذکر ہے اور ملائکہ کی روایت کو صحابہ کو رجوم قرار دیا گیا ہے. حدیث میں اس کا ذکر نہیں, اس کی تعویل یوں ہو سکتی ہے کہ بعض حدیث میں مر تعلق سے شیطان کے خائف ہونے کا ذکر آیا ہے. کما قال ان شیطان اخاف لے خاف من گیا عمر, یعنی سباس صحابہ کے لیے اس وصف کا ثبوت خصوصاً جب کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ ہے, ایک طرح سے عام صحابہ کے ساتھ منسوب ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. یہ اصل میں ایک حدیث اور ایک آیت گریمہ کو ملا کے ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ حدیث شریف تو یہ کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. وہ ستاروں کے 2 کام اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتائے ہیں کہ ایک تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے, مطلب لوگ کے ہدایت, اور دوسرے جو ہے یہ بات ہے کہ یہ سرکش جو شیاطین مطلب کچھ خبر اڑانے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پھر اس سے مار گرایا جاتا ہے. میر را گفتن کا سلطان رسید اوز شادی بید الجاں بر جہید. امیر کو لوگوں نے بتایا کہ وہ سلطان امت تشریف لائے ہیں. یہ سن کر وہ مارے خوشی کے دل و جان کے بے قابو ہو جانے سے اچھل پڑا. برگو مانے آز شادی زد و دست کہاں شاہ شاہ بہر آمیر آمدست. اس گمان پر خوشی سے وہ دونوں ہاتھ بجانے کے وہ شہنشاہ دارین اس امیر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں. چوں فرود آمد ز غرفہ آ امیر جان ہمی جا ہمی افشاند پاموز دو بشیر. جب وہ امیر استقبال کے لیے بالا خان سے نیچے ہو تو تشریف آوری کی بشارت بلانے والے کی صلح میں جان نثار کرتا تھا. پس زمیں بوسو سلام آورد او کھر درخرا اس ترب چوں درد او. پھر اس نے زمین بوسی کو اور سلام ادا کی اور زیارت کی خوشی سے اپنا چہرہ کو گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ کر لیا. گفت بسم اللہ مشرف کن وطن تاکہ فردو سے شود این انجمن. اور عرض کیا کہ بسم اللہ میرے مسکن کو تو شرف بخشیے تاکہ مجلس مثل بہشت ہو جائے. تا فزائد قصر من بر آسما کی بدیدم قطب دوران زماں. اور تاکہ میرا محل رتبہ میں آسمان پر فائق ہو جائے اور بزبان حال بول اٹھے کہ میں آج زمانے کا خود میں نے آج زمانے کا کتب دیکھا جو مجھ میں تشریف لائے یا جو میرے ہاں تشریف لائے. گفتشس بیرے اتاب محترم من برائے دیدنی تو نامدم. اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بطور اتاب اس کو فرمایا کہ تمہارے ملاقات کے لیے نہیں آیا. اتاب کہ امیر نے بلال تنہوں سے بے خبر رہنے کی خطا کی تھی. گفت روحم آن تو خود روح چیست ہی بفرما کی تجسم بہر کیس. اس نے عرض کیا میرے جان آپ کی مملوک ہے اور جان ہے کیا چیز آپ کی مملوک ہونے کے قابل سمجھا ہے. ہاں تو یہ فرمائے کہ تکلیف فرمائے کس کے لیے ہے. تاش امن خا کے پائے آ کسے کہ بباغ لطف تش تش مغرسے. تاکہ وہ شخص کی خاک پا بن جاؤ جس کے درخت وجود کو آپ کے باغ لطف میں جگہ حاصل ہے یعنی آپ کی نظر عنایت اس پر ہے. چو چونی گفتو در نحوت را بران مصطفیٰ ترکی اتاب و بخوان. جب اس امیر نے سرخاک سرانہ بات کی اور کبر غرور کو دور کر دیا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتاب کو عقد کرنا ترک فرمایا. پس گفتشکاں بلال عرش کو. اچھا ہلال ہاں جزاک اللہ. پس بگفتشکاں ہلال حسن میں بالکل بہت باریک لگا ہے وہ جو ہے دوسرے اینک میں نے لیا ادھر پڑی ہوئی. پس گفتشکاں ہلال عرش کو ہم چو مہتاب استواز فرش کو. پھر اس نے فرمایا کہ عرش کا ہلال کہاں ہے وہ جو توازو سے چاندنی کی طرف عرش بن رہا ہے کہاں ہے. مطلب ہلال سے وہی حضرت بلال تعالیٰ مراد ہیں مگر یہاں ان کے نام کی تعبیر ہلال فلک سے فرمائی اور ان کے علوشان کے اظہار کے لیے کہا کہ اس ہلال کا طلوع آسمان پر نہیں بلکہ عرش پر ہوتا ہے. چاند کی روشنی ہے قابل قدر چمک اس کا چادر بن کر زمین پر بچ جانا توازو کا مظہر ہے. الحضرالعالتن کو ان کے موجودہ ان کے سرحالی کے اعتبار سے اس کے ساتھ تشبیہ دی. یعنی پس بگفتش کان ہلال عرش کو ہم چو مہتاب از توازو فرش کو. یعنی پھر اس کو فرمایا کہ عرش کا بلال کہاں ہے جو توازو سے چاندنی کی طرف فرش بن رہا ہے کہاں. یعنی وہ زمین پر ہے لیکن ویسے ہیں تو عرش کے لائق. ہاں آش ہے در بندگی پنہا شدہ بہر جاسوسی بدنیا آمدہ. وہ ایک بادشاہ ہے جو لباس غلامی میں چھپا ہوا ہے. وہ جاسوسی کے لیے غلامی کا لباس پہن کر دنیا میں آیا ہے جس طرح بعض بادشاہ غریبانہ لباس پہن کر احوال رغائے کے تجسس کے لیے عوام کے محلوں اور کوچوں میں پھرا کرتے. تو مگو کہاں بند وہ آخر چیماست ای بداں کہ گنج در ویران عباس ویران حاص، تم یوں نہ کہو کہ وہ بے حلال ہمارا غلام ملازم استبل ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خزانے ویرانوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح یہ الفاء وجود بھی کسی وجہ سے استدنا حالت میں آ گیا ہے۔ اے عجب چست اس کم آ ہلال کہ ہزارہ بدر ہر تش پائے مال، بڑی حیرت ہے اس ہلال علیہ السلام کا بیماری سے کیا حال ہوگا جس کے آگے ہزاروں بدر پائے مال ہے۔ یعنی ہلال و بدر کا تقابل اور ہلال کے لیے سقم اور نخاوت کا اس بات پر لطف ہے۔ گفت از رنجش مرا آگاہ نس لیک روز چند بر درگاہ نس، امیر نرس کے اس مرض کی مجھے خبر نہیں، لیکن حضور کے چند روز سے وہ درگاہ پر حاضر نہیں ہوا، اور میرے عدم آگاہی کی وجہ یہ ہے کہ صحبت و باس تور اشترست سائی سست و منزلش آخرست، اس کی بود باش گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ ہے، وہ سائی سے اور اس کی قیام گاہ وہ استبل ہے جائیں جانور ہے۔ رفت پیغمبر بروغبت بحری او اندر آخر آمد اندر جست جو، پیغمبر سے سن کر اس کی بیمار پر اس کی خواہش سے روانہ ہوئے، اس کے تلاش میں استبل کے اندر آئے۔ بود آخر مظلم و زشت و پلید وہ ای ہما برخاست چوں سعید رسید، استبل تاریخ و خراب و ناپاک تھا، اور جوں آپ سے سما پہنچے تو یہ تمام نقائص رفع ہو گئے۔ وہی پیغمبر ببرد آشیر نر ہم چنا کہ بوئی یوسف را پدر، اس شیر نر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر لی، اس شیر نر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر لیا جس طرح یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو ان کے والد نے محسوس کیا تھا۔ انی لاجدو ریح یوسف لولا ان تفندون، موجب ایمان باشد معجزات بوئی جنسیت کنت جذبے صفات، یعنی اور جنسیت کی خوشبو وہ چیز ہے کہ اکیلے معجزات باعث ایمان نہیں ہوتے، بلکہ ساتھ جنسیت بھی ہو تو اس کی خوشبو پیغمبر کے صفات کو ایمان لانے والوں کے دل کی طرف جذب کرتی ہے۔ یعنی ایمان لانے والوں کے کو پیغمبر کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہوتی ہے جس کو جنسیت سے تعبیر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے پیغمبر کے صفات حسنہ کا ان لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ساتھ ہی معجزات اس اثر کو بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایمان لے آتے ہیں۔ معجزات از بحر قہر دشمنست بوئی جنسیت پہ دل بردنست، معجزات دین کے دشمن کو مغلوب و لاجواب کرنے کے لیے، اور بوئی جنسیت دل کو مسخر کرنے کے لیے۔ بس بوئی جنسیت ایمان میں مؤثر قریب ہے اور معجزات سبب بعید ہے، حتیٰ اگر کوئی معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس بوئی جنسیت ہی کے واسطے اللہ سے آتا ہے، یعنی کبھی معجزات کے بعد ہی بوئی جنسیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ایمان کے سبب بن جاتی ہے، اور اگر بوئی جنسیت نہیں تو صرف معجزات کے دیکھنے سے دل مائل بار ایمان نہیں ہوتا۔ آگے یہ ارشاد ہے، قہر گردد دشمن اما دوست نے، دوست کے گردد ببستہ گردنے، صرف معجزات کو دیکھ کر دشمن مغلوب تو ہو جاتا ہے مگر معتقد نہیں ہوتا، اور یہ بات ظاہر بھی ہے کہ گردن بندہ ہوا آدمی دوست کب ہوتا ہے۔ آگے قصہ چلتا ہے، اندر آمد اوز خواب خواب از بوئی او گفت سرگی دان درد زی گون ابو، یعنی وہ آپ کو خوشبو سے چونک کر دین سے بیداری میں آ گئے، چونکہ آپ کی ابھی زیارت نہیں کی تھی اس لیے حیرانوں کا دل میں کہنے لگے یہ گوبر ولید کی جگہ اور میں اس قسم کی خوشبو، یہ کیا راز ہے۔ از میانے پائے استوراں بدید دامن پاکے رسول بے ندید، اتنے میں انہوں نے لیٹے لیٹے گھوڑوں کی ٹانگ کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل کا دامن پاک دیکھا، پس گنج آخر آمد غشران روئی برپائش نہاد آ پہلوان، پس وہ آپ کو دیکھا مستقبل کے گوشت سے گشت آئے، اس پہلوان نے آپ کے پائے مبارک پر بوس دینے کے لیے اپنا منہ رکھ دیا۔ پس پیغمبر روئی برد رویش نہاد بر سرو چشمو رویش بو سداد، پس پیغمبر نے اپنا قدم مبارک پر سے ان کا سر اٹھا کر ان کے چہرے پر اپنا چہرہ مبارک کر دیا، ان کے سر آنکھوں اور چہرے پر بوسہ دے دیا۔ گفتو یار آتا چپنہا گوہری اے غریب عرش چون خوشتری، اور فرمایا یا تو کیسے چھپا ہوا گور ہے، اے عرش کے مسافر تو کیسے اچھا بھی ہو۔ آپ نے ہلال تنوں کو گور پنہا اس لیے کہا کہ ان کے کمالات عوام کی نظر سے مخفی تھے۔ غریب عرش بدی اعتبار فرمائے کہ ان کا وطن والا عالم بالا ہے، دنیا میں بطور مسافر ہے، گو مدعا سب کا عالم بالا ہے، مگر ہر شخص کو دنیا میں آنے کے بعد عالم کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی، ہلال کو عالم بالا کے ساتھ تازہ مناسبت رکھنے کے لحاظ سے خطاب بخشا۔ گفت و چو باشد خدن آشورید خواب کھی درائے در دہانش آفتاب، انہیں اس کے ظاہر کس پریشان خواب کا حال کیا اچھا ہوگا جس کے منہ میں آفتاب طلوع کرے، یعنی جس شخص کی نیند کسی مرض کی تکلیف سے پریشان ہو رہی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ جلدی دن چڑھے، اتنے میں وہ دیکھتا کیا کہ دھوپ اس کے در قریب آئے گویا اس کے منہ میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو اس کی خوشی کا کیا کہنے۔ اس طرح آپ سے ان کی زیارت میری عین مراد تھی جس کے اصول پر میرے خوشی کے امتحان ہیں۔ چو بوت آ تشنے کو گل گر خرد آب برسر بن حدش خوش میر ود، اس پیاس کا کیا حال ہوگا جو پیاس کی شدت سے کیچڑ کا رہا ہے، اتنے میں کیا دیکھ پانی اس کو اپنی سطح پر رکھے ہوئے خوش خوش لے جا رہا ہے، تو اس کی مسرت کا کیا ٹھکانا ہوگا۔ یا جب پیاس پیاس کی شدت سے کیچڑ کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو ایک دم پانی کا مل جانا اعلیٰ کامیابی ہے، اور اگر پانی بھی اس مثال کے ساتھ ملے کہ گویا اس پیاسے کی خدمت کے لیے حاضر ہے، چنانچہ پانی اس کو اپنی سطح پر اٹھا لے، تو یہ اس کامیابی کے لیے سونے پر سہا ہے۔ آگے مولانا فرماتے کہ اس شخص میں جس قدر زیادہ صدق و صفا ہوگا، اسی قدر کامیابی کے مراتب میں ترقی ممکن ہے، اور یہ بات ایک روایت کے پیرائے میں ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں، یعنی انسان جس وقت مجاہدہ کرتے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ مجاہدے سے انسان اگر اس میں ایمان ہو تو اپنے آپ کو مطلب کمتر سمجھتا ہے، لیکن اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قرب پاتا رہتا ہے اور قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیا جیسے ذکر اذکار انسان کرتا ہے، تو ذکر اذکار میں تو مطلب انسان کو یعنی ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ ممکن ہے کہ وہ تالی اس میں آ جائے یا وجوب اس میں آ جائے، جبکہ یہ جو مجاہدہ ہوتے ہیں جیسے بیماری مجاہدہ ہے، تو بیماری میں آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو سارے اعمال ٹھیک ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر بیماری کی نماز جیسے ہوتی ہے، اس طرح جیسے استبل میں تھے تو استبل میں تو پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں انسان اپنے صحیح چیزوں کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہے، تو وہ انسان کو انتالی نہیں ہوتی بلکہ اس پہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے ذریعے سے ان کا مقام بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاہتا ہے وہ خود آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ انسان جو چاہتا ہے یعنی اللہ پاک کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اللہ جل شانہ پھر ظاہر مطلب ہے کہ اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اور وہ جو ہے نا اللہ جل شانہ یعنی اس کے لیے ایسے مناظر پیدا فرماتے ہیں، ایسے احوال بناتے ہیں کہ جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پر پتہ چلا کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ اعمال کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی فرما رہے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے برکت سے اللہ پاک کی محبت اس کی طرف آتی ہے، اور یہ قرآن پاک سے بھی ساتھ ہے، ثابت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب اگر تم ان کو بتا دو یعنی محمد کو بتا دو کہ اگر تم میرے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے لیے ہم لوگ مجاہدہ کر لیں، یعنی اس کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، آپ سنت کے میں بذات خود مجاہدہ موجود ہے، کیونکہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے، سنت کی مخالفت ہر دور میں سنت کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس مخالفت کو برداشت کرنا یہ مجاہدہ ہوتا ہے، حالانکہ سنت بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ نفس کے ساتھ براہ راست ٹکراتا ہے، انسان کے نفس کے ساتھ، تو نفس تو ہر جگہ موجود ہے، ہر آدمی کے اندر موجود ہے، لہٰذا وہ سنت کے لیے جو نا مطلب تیار نہیں ہوتا، نتیجتاً جو لوگ سنت پہ چلتے ہیں ان کے لیے زندگی وہ اجیرن کر لیتے ہیں، چاہے پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے مطلب کوئی اور، وہ جو ہے مطلب ان کے لیے مجاہدے کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو مجاہدہ کرتا ہے سنت پر چلنے میں، یعنی عظیمت کے ساتھ سنت پہ چلتا ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ظاہر ان کو نوازا جاتا ہے۔ اللہ، دفتر ششم، حکایت نمبر 39، در بیان آ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چشونید کی عیسیٰ علیہ السلام بر روئی، آپ رفت فرمود لو زاد یقینہ لما شاء للہواء، اس بات کے بیان کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی کی سطح پر چلتے، فرمایا اگر ان کا یقین زیادہ ہو تو ہوا پر بھی چلتے، ہم چو عیسیٰ بر سرش گیرت فرات کا یمنی ازغر کا ادر آبی حیات، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس شخص کو دریا فرات اپنی سطح پر اٹھا لیتا ہے، جس میں ان کا اشارہ مضمر ہے کہ تو اس آب حیات میں پڑھ کر غرق ہونے سے بے خطر ہے۔ گوئے رحمت گر یقینش افزو بدے، خود ہوائش مرکب وہ حامو شدے۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کو زیادہ یقین ہوتا تو ہوا ان کے سوار ہونے کے لیے مرکب اور چلنے کے لیے میدان بن جاتی۔ یعنی ہم چمن کی بر ہوا راکب شدن در شب معراج مستصحب شدن، میری طرح کہ میں شب معراج میں ہوا پر سوار ہوا اور ملائک آسمان کے ساتھ شریک صحبت ہوا۔ مولانا کس بیان کا ماخذ وہ روایت ہے جو احیاء العلوم کی کتاب الصبر اور شکر اور نیز کتاب التوکل میں درج ہے کہ قیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ علیہ السلام یقال انہ مشاء علی الماء فقال لو زاد یقین لمشاء علی الہواء۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو اور زیادہ یقین ہوتا تو ہوا پر بھی چل سکتے۔ احیاء کی شرح میں زبیدی نے راکی سے نقل کی حدیث منکر ہے، یعنی اس کی راوی غیر ثقہ نے ثقات کے خلاف یہ روایت کی۔ پر فرماتے ہیں کہ معروف روایت وہ ہے جس کو ابن ابی دنیا نے کتاب الیقین میں بطور قول بکر بن عبداللہ مزنی کو فرماتے ہیں قال قد حواریون نبیهم فقیل لهم توجہ نحو البحر فانطلقوا یطلبونه فلما انتهوا الى البحر اذا هو قد اقبل يمشي الى الماء فذكر حديثا فی ان عیسیٰ قال لو ابن آدم من الیقین قد شہدت مشاء الماء۔ یعنی کہا ایک مرتبہ حواریوں نے اپنے پیغمبر کو نہ پایا، کسی نے کہا وہ دریا کی طرف گئے ہیں، یہ لوگ ان کی تلاش کرنے کے لیے دریا کی طرف چلے، جب دریا پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ پانی کے اوپر چلے آتے ہیں۔ پھر باقی واقعہ بیان کیا جس کی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر فرزند آدم علیہ السلام کے پاس جو کہ دانے کے برابر بھی یقین ہو تو وہ پانی پر چلنے لگے۔ اچھا تو سوال شارح یا کے قول سے ثابت ہے کہ پہلی روایت بے اصل ہے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی روایت احیاء العلوم میں کیوں لکھی؟ جواب امام مہدون کی شان سے بعید ہے کہ انہیں اس کو بے اصل سمجھتے ہوئے نقل کیا ہو، بلکہ ممکن ہے کہ راوی پر حسن گمان رکھنے کی بنا پر یہ روایت نقل کر دی اور اس میں کوئی اشکال نہیں کہ پاس ان کی کوئی سند صحیح ہو جو دوسروں کو نہ ملی ہو اور اس میں کوئی اشکال نہیں یا ان کے پاس اس کی کوئی سند صحیح ہو جو دوسروں کو نہ ملی ہو۔ سوال نمبر دو، زیادت یقین میں اور مشی الماء مشی الہوا میں کوئی علاقہ معلوم نہیں ہوتا تاکہ زیادت یقین کے لیے ان خوارق کا وقوع لازم ہو، چنانچہ بہت سے کامل یقین حضرات سے کوئی خوارق وقوع نہیں پاتا۔ جواب یہاں یقین سے مراد ایمان و تصدیق شرعی نہیں جس کا تعلق ذات و صفات حق سے اور جن کے اعتقاد رکھنے کا شرع میں حکم وارد ہے، اس کے لیے بے شک خوارق کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہاں یقین سے مراد جزم کرنا ہے ان بعض افکال حق کا جن کا تعلق حوادث یومیہ کے ساتھ ہے اور یہ توکل کی ایک قسم ہے۔ مثلا اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں فلاں شخص پر غالب آ جاؤں گا یا فلاں بیمار شخص شفایاب ہو جائے گا، میں اس درے میں کود پڑوں گا اور ہرگز نہیں ڈوبوں گا۔ تجربہ اکثر یہ ثابت و منقول ہے کہ اگر کسی فعل ممکن کے وقوع کا خواب فعل عادت مستبید اور ایسے جزم ہو جائے کہ اس کی جانب خلاف کا احتمال ہی نہ رہے تو عادت اللہ یوں جاری ہے کہ وہ اکثر واقع ہو جاتا ہے، وہ احیان کسی خاص معنی کے سبب تخلف بھی ہو جاتا ہے اور اس فعل کا وقوع جزم کی خاصیت ہے جو فی نفسی کوئی کمال نہیں بلکہ اگر مقبول اشخاص میں سے بھی اس کا وقوع ممکن ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ ایمان اور مقبولی شامل تو اس میں برکت آ جاتی۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جس میں ظاہر مطلب بات کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ انسان جس وقت تک یعنی عروج میں ہو، عروج کی کیفیت میں ہو، عروج کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ عروج کی حالت ہے۔ جیسے ذکر اذکار جب انسان کرتا ہے اور توجہ اللہ ہو جاتی ہے اور مخلوق سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو اس کو عروج کی کیفیت کہتے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ کو ابتدا میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن کو قبول فرماتے ہیں تو ان کو نزول کی کیفیت میں لاتے ہیں۔ نزول کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر واپس مخلوق کی طرف لوٹ کے آتی ہے اور پھر مخلوق میں اسباب بھی شامل ہیں۔ توجہ اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں شامل ہیں اور جو ہے نا مطلب ہے کہ نزول میں اسباب بھی شامل ہیں، تو اس وجہ سے جس وقت نزول کی کیفیت جب کسی پر ہو جاتی ہے تو وہ پھر اسباب زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسباب زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں احیاناً کبھی کبھی اللہ جل شانہ ان کے مرشان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے اسباب کر لے جو مخفی اسباب ہوتے ہیں یا یوز کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کرامات بن جاتے ہیں یا انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے معجزات بن جاتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا مطلب بھوک برداشت فرماتے تھے، ہاں دوسرے مرحلے تکالیف برداشت کرتے ہیں، سفر کی تکالیف برداشت. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اللہ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کے لیے کیا کیا چیز آ سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی عام لوگ کی طرح، بلکہ آپ حضرات جانتے ہوں گے وہ جنگ عذاب کے موقع پر جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایک ایک پر پتھر باندھا ہوا ہے، مطلب جناب وہ پیٹ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا تو اس پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے. تو اب ظاہر مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن نہیں، مطلب یہ کہ وہ چونکہ نزول کی کیفیت تھی تو اس وجہ سے جو ہے مطلب یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ اسباب اختیار کیا کرتے تھے، جو اسباب ہوتے تھے. ہاں جی، اور اصل میں بات یہ کہ چونکہ نزول کی کیفیت والوں کی بات ہوتی کہ وہ دوسروں کے لیے وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، مقتدا ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں دوسرے لوگ تو کر نہیں سکتے، لہٰذا دوسرے لوگ کر سکتے انہی میں سارا کچھ ان کا ہوتا ہے. مطلب وہی مطلب ان سے کروایا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ، جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سنت جو ہے نا وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کہ اگر خوارق سنت ہوتے تو مجھے بتاؤ باقی لوگ خوارق کر سکتے؟ باقی لوگ تو خوارق نہیں کر سکتے تھے. تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام نہیں کروائے گئے. ہاں، خصوصی معجزات جو کبھی کبھی ہوئے وہ صرف اور صرف کافروں کو مغلوب کرنے کے لیے تھے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے تھے، ورنہ ایمان لوگ جو لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لائے. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے لوگ، بلکہ وہ جو معجزات جن کے لیتے وہ تو مزید سخت ہو جاتے ان کے ساتھ. مطلب یہ کہ ان پہ حجت تمام ہو جاتی، لیکن وہ ظاہر مطلب ہے کہ جیسے دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم، تو فرعونی جو ہے نا وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے، لیکن وہ جو ہے نا دوبارہ پھر جاتے، تو اس طرح وہ نہیں لاتے تھے ایمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو معجزات کو دیکھ کر وہ تو صرف ایک حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ایمان لائیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اپنے صفات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لائے، جیسے بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دیکھ کر ایمان لائیں؟ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ جو ایمان لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھ کر تو نہیں لائے. اس طرح علی رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھ کر تو نہیں لائے. یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھ کر تو ایمان نہیں لائے. ہاں جی، البتہ معجزات سے مزید یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ باعث ایمان نہیں ہوا کرتا اکثر. ہاں جی، باعث ایمان نہیں ہوا کرتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو یعنی عروج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں خوارق زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ جو نزول والے ہوتے ہیں ان کے ہاں خوارق اکثر زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر مطلب یہ جو بات فرمائی گئی کہ زیادت یقین، زیادت یقین سے مراد یہ کہ وہ قدرتوں کی طرف متوجہ ہو. حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی تھے، صحابی تھے، وہ تابعی تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی تھے. تو ایک دفعہ کشتی کے انتظار کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرما رہے تھے، کھڑے تھے. اتنے میں حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کشتی آئے گی تو میں جاؤں گا. انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے ان سے کہا کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ اتنے میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اوپر اس طرح ہی چل پڑے، آج ملے جیسے کہ زمینوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انتظار کرتے رہے جب تک کشتی نہیں آئی تھی، کشتی میں بیٹھ کر پھر چلے گئے. اب اکثر لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جو ہے نا وہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے واقعات کی، لیکن جو صحیح مطلب وہ دانا لوگ ہوتے ہیں وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ والے، کہ وہ اس لیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ والا طریقہ تو عام ہے، یعنی عام سے مراد یہ کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو اس حالت کے باوجود بھی والد کا ایمان موجود ہے. جبکہ ابھی وجہ رحمۃ اللہ علیہ والی بات تو خصوصی ہے، سب کے ساتھ تو نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب وہ جو فرمایا کہ آپ کو علم نہیں ہے، تو علم سے مراد یہ کہ چونکہ ہمیں تو اسباب اختیار کرنے چاہیے. تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ واس فرما رہے تھے، تو واس کے دوران چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد بات جاری فرمائی، فرمایا کہ ایک صاحب تو عرض کر کے آئے تھے اپنی جگہ سے، یعنی ہوا کے ذریعے سے درمیان میں تو عرض کر کے آئے تھے، تو میں نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ پاک نے پاؤں چلنے کے لیے دیے، آپ کیوں اس طریقے سے آ گئے؟ تو اس کو میں نے رخصت کر دیا، تو اس وجہ سے بات رک گئی تھی. اب دیکھ لیں، حضرت شیخ عبد القادر خود صاحب خوارق تھے، لیکن دوسروں کے لیے کیا پسند فرمایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کے پیچھے جو پڑے ہوتے ہیں نا، یعنی کرامتوں کے پیچھے اور کشفوں کے پیچھے، خوابوں کے پیچھے، یہ چیزیں نہیں ہیں اصل، انکار ان سے نہیں ہے، ہوتی ہیں لیکن یہ مقصود نہیں ہے، محمود ہیں، مقصود نہیں ہے، مقصود اعمال ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ سب کہہ رہے سبحان، ثواب آپ سب کو مل گیا، مجھے بھی مل گیا الحمدللہ. آج اور اس کی جگہ اگر مجھے ایک اچھا خواب آ جاتا تو اچھے خواب پر مجھے کتنا اجر ملتا؟ کچھ نہیں. وہ سبحان اللہ پہ اجر ملا ہے نا. تو جو پکے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ خوابوں کے پیچھے نہیں جاتے، وہ کشفوں کے پیچھے نہیں جاتے، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ معجزات، وہ کرامات کے پیچھے نہیں جاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کیا اس سے پہلے کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور عمل کون سا کرنا چاہیے؟ آپ سسم کے طریقے پہ چلنا چاہیے. آپ سسم کو جو بھی طریقہ ہے جس وقت میں، بس اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، وہی کامیابی کا زینہ ہے. باقی چیزوں کے پیچھے اس وقت یہ عموماً لوگ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کرامات جن کا سنتے ہیں نا، بس ان کے شیدا ہو جاتے ہیں. اب شیدا اس طرح ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے نہیں. میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، جن کے کرامات وہ پڑھتے ہیں تو کبھی ان کے پیچھے چلیں؟ نہیں، ان کے پیچھے نہیں چلیں. وہ صرف بس کرامات سے اپنے جی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ. جیسے کوئی شاعر شاعری کرتا ہو، اس کو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ، لیکن اس کا کوئی اثر لیتے نہیں ہے، بس صرف ایک بس مزے کے لیے وہ کرتے ہیں. اس طرح کرامات والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف بس مزے کے لیے. اس لیے بعض نے حضرات نے کہا کہ جو آپ کو بڑے اونچے اونچے لوگوں کی باتیں سنائیں تو آپ کو عمل پہ نہیں لا رہے، جو آپ کو آج کل کے دور کے اچھے لوگوں کی بات سنا سنا کر عمل پہ تیار کرتے وہ آپ کو عمل پہ لا رہے ہیں. کیونکہ اونچے لوگ کے بارے میں شیطان نے آپ کے ذہن میں بٹھایا کہ وہ تو بڑے لوگ تھے نا، وہ تو ہم تو اس طرح نہیں ہو سکتے، لہذا بات ختم ہو گئی. مظاہر مطلب آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا اس سے. لیکن جو آج کل کے لوگ ہیں جن میں ظاہر اللہ جل شانہ نے ہمت رکھی ہو اور وہ اعمال صحیح طور پہ کرتے ہوں، ایسے مشکل حالات میں بھی وہ لوگوں پہ حجت بن جاتے ہیں کہ دیکھو آج کل بھی عمل ہو سکتا ہے. اب ان کے واقعات جو لوگ سناتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق لوگ عمل بھی کر لیتے ہیں. مثال میں آج کل کے دور میں کوئی سنت طریقے کے مطابق شادی کر لے تو لوگوں پہ اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. لوگوں کی ہمت ہو جائے گی کہ یہ آج کل بھی ہو سکتا ہے، یا آج کل کے دور میں کوئی سنت طریقے کے مطابق وہ فوتگی کا جو ہے مطلب وہ کر لیتا ہے تو وہ آج کل کے دور میں اگر کوئی بازار میں بیٹھ کر صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہو تو اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے مقابلے میں گزشتہ اولیاء اللہ کے واقعات سنا دوں تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، وہ صرف مزے کے لیے سن رہے ہوں گے، وہ نہیں. تو کرامات تو اس سے بھی پیچھے کی بات ہے، یہ تو عمل کی بات ہے نا، کرامات تو اس سے بھی پیچھے کی، کیونکہ کرامت میں کوئی عمل ہے نہیں. تو یہ میں ایک دفعہ گیا تھا ہمارے جد امجد کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس تھا. میں چونکہ عرسوں پہ نہیں جاتا، لیکن مجھے چونکہ خصوصی طور پہ بلایا گیا تھا تو میں ہمارے خصوصی کے طور پہ تو میں نے کہا کہ چلو ممکن ہے کہ کوئی کام کی بات اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دے اور اس پر لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جائے، تو اس نیت سے میں چلا گیا. جب وہاں گیا تو وہ ٹیلی ویژن والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہا جی ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو ٹی وی کا انٹرویو نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا تو ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا. میں نے کہا آپ لوگ کہہ دیتے تو میں نہ آتا. آپ لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو ٹی وی کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو آپ مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ بلا رہے تھے تو میں آ گیا. اب اگر آپ چاہتے تو میں چلا جاتا. ہاں جی. تو جو پروڈیوسر تھا نا وہ بہت ہوشیار تھا، موقع تھا، سمجھ گیا موقع مال. تو مجھے کہتے میں ایسے بس تھا صبح مطلب دے ڈیو پوگا کی دا کیمرے میں کہتا اور خبر بتا سر کہ ٹھیک تھا. ارے وہ کہتے میں ایسے آپ کو ہمارے چراغ جو ہے نا کیمرے کے سامنے رکھ لیں گے تو لوگ چراغ کو دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اس طرح انہوں نے میرا انٹرویو لیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے لے گئے وہاں پر، وہ جو مسجد ہے اس مسجد میں پورا یعنی اجتماع تھا. ظاہر وہ معمول کے مطابق یعنی آخری رات جو ہوتی ہے عرس کا اس میں وہ اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں تقریر ہوتی ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں. تو وہاں جو تشریف لائے تھے لوگ تو بہت زیادہ تھے، ظاہر عرس تھا اور تقریر جو ہو رہی تھی سارے کرامات کے بارے میں ہو رہی تھی. کاکا صاحب کی یہ کرامات، کاکا صاحب کی یہ کرامات. میں نے اس جو منتظم تھے ان سے میں نے کہا کہ حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے آپ تو میں من خصوصی، آپ تو بعد میں آخر میں بات کریں گے. میں نے کہا میں من خصوصی بضرورت درمیان میں بھی بات کر سکتا ہے. کہتے ہاں ٹھیک ہے پر صحیح ہے. تو وہ جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح حضرت کچھ بات کرنا چاہتے. میں آ گیا، میں نے کہا کہ آپ ابھی تک جتنے بھی مقررین آئے انہوں نے کرامات بتائے. کرامات کن کے لیے ہوتے ہیں؟ ان لوگ کے لیے ہوتے ہیں جو غیر معتقد ہوں، ان کو معتقد کرنے کے لیے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ بھئی یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ. تو ان کے لیے کرامات بیان کیے جاتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ اس سامنے بیٹھے ہوئے ان میں سے کون غیر معتقد ہے؟ یہ تو سارے معتقد لوگ ہیں، پہلے سے معتقد ہیں، تبھی تو یہاں پر آئے. لہٰذا ان کو کرامات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تعلیمات بتاؤ. حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ نے زندگی کیسی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام کیسے دیا، مطلب یہ چیزیں ان کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس طرح عمل کر کے ان جیسے ہو جائیں. میں نے کہا ایک شخص کا کرامات بتائے اور دوسرا لوگ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے کا طریقہ بتایا جس سے وہ کاکا صاحب سے وہاں جنت میں ملاقات ہو جائے اور ماشاء اللہ وہ خوش ہو جائیں. اب کون سا طریقہ چاہوں گا؟ پھر میں نے ایک واقعہ سنا دیا ان کو کاکا صاحب رحمۃ اللہ والا. خیر وہ لمبی بات ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا مطلب یہی بات ہے کہ کرامات تو مسلسل لوگ سنتے جا رہے ہیں، کون ہے جو نہیں سن رہا؟ ولی اللہ کی کرامات لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کرامات کی وجہ سے کوئی ایک عمل ان سے صادر ہوتا ہے ولی اللہ کی طرح؟ کوئی ایک عمل بھی نہیں. لیکن اگر آپ ان کو مطلب ان کے وہ اعمال بتا دیں جو وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دے دیا. مثلاً کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اوف ایسے مطلب زندگی گزاری ہے کہ مال کو تو مال ہی نہیں سمجھانا. مفتی صاحب آپ نے تو پڑھا ہے نا کہ مال کو تو مال ہی نہیں سمجھتے، ایسے بالکل اڑاتے تھے لوگوں کو، دیتے تھے جو پاس ہوتا تھا دیتے تھے. اب یہ جو چیز ہے یہ صحابہ کرام کی طرح مطلب یعنی مجھے صحابہ کرام اپنے مال کو مال نہیں کہتے تو تقسیم کرتے تھے، تو ظاہر اس طریقے پر کاکا صاحب رحمۃ اللہ نے عمل کیا. تو اب اگر میں یہ واقعات سناؤں تو کسی کو بھی توفیق ہو سکتی ہے کہ وہ بھی کاکا صاحب کی طرح مطلب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ان کو ہمت ہو جائے. اس طریقے سے ماشاءاللہ حضرت فرماتے تھے میں نے بزرگی بزرگوں کو حوالے کیے، درویشی درویشوں کو واگزار کیا ہے، علم علماء کو بخشا ہے، میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں، جو بندے کا توق میرے گلے میں پڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں موت تک یہ توق میرے گلے میں پڑا رہے، بس میرا یہ مقام. اب اگر یہ چیز مجھے سمجھ آ جائے اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاؤں تو کتنی بڑی بات ہوگی. اب کاکا صاحب کس چیز پر خوش ہوں گے؟ اس پر خوش ہوں گے یا اپنے کرامات سننے پہ خوش ہوں گے؟ تو یہ اصل میں بات ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم لوگ اس کیا سے صرف اور صرف اپنے جی کو خوش کرتے ہیں, اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو بدعتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی تو یہی چیز ہے نا. نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لیتے ہیں کیا؟ میں آپ ہمیں جتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کسی طرح کسی کو اتنا نہیں ہے. لیکن ان کو صرف ایک سنت کی بات بتا دو کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ اس پر عمل کر دیں, اوفو دشمن بن جائیں گے آپ کے. ہاں جی, اب مجھے بتاؤ کیسی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بدعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں سنت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں؟ یہ کیسے مطلب محبت ہے؟ کون سی محبت ہے یہ؟ یہ تو محبت کے ساتھ مذاق. تو یہ اصل میں یہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں چلتی ہیں, شیطان کا بہت بڑا ٹول ہے جذباتیت, صرف ہوا میں اڑنا جذباتیت. آج ہی مجھے کسی نے فون پر بتایا, میں نے کہا دیکھ کے بات سنو. میں نے کہا آپ نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے, یہ صحیح جذبہ ہے, لیکن صرف جذبہ کام نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو. آپ اس جذبے کے ساتھ عمل کو پیدا فرمائیں, عمل میں اس کو بدل لیں, پھر دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں, پھر اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر ہوں گے. صرف جذبات کے رو میں نہیں مطلب بہنا چاہیے. ہاں جی, مثال کے طور پر میں زبردست شاعری کر لوں لیکن میرے عمل میں وہ چیز نہ ہو, پھر وہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت یوسف بن تاشفین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جرنیل تھے اسپین. تو اسپین کسی وقت تغافل ملوکی کا دور تھا اور مسلمان بڑے کمزور ہو گئے تھے, شعر و شاعری میں پڑے ہوئے تھے, شطرنج کھیل رہے تھے, یہ کتے لڑانا یا اس قسم کی چیزیں مطلب یہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے, اصل چیزوں سے دور ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر پھر یہی ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لڑائی ہوئی تھی فرڈیننٹ کے ساتھ, تو وہ کافی وہ کر رہے تھے, یعنی جس کو کہتے ہیں فتح کر رہے تھے علاقے. تو یوسف بن تاشفین کو آنا پڑا. تو یوسف بن تاشفین جو ان کے وہ بادشاہ تھے, ان کے محل میں بیٹھے ہوئے تھے, تیاری کر رہے تھے کہ مطلب, تو خط آیا تھا ان کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے. تو بادشاہ نے اپنے شاعر کو کہا کہ اس کے جواب لکھو. تو انہوں نے بہت زبردست شاعرانہ جواب جو ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے وہ سنایا دیا. بادشاہ نے بڑی داد دے دی وہ زبردست. یوسف بن تاشفین نے ان سے وہ لے لیا, اس کہا آپ لوگوں نے بہت کاغذ ضائع کیا, مجھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا دے دو. تو وہ جو ہے نا والے کاغذ پہ اتنا لکھا, انشاءاللہ جواب میدان جنگ میں ملے گا, جا لے جاؤ. یہ فکرہ جب عیسائیوں نے پڑھا نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, بھائی یہ کوئی عملی آدمی آ گیا, یہ تو باتیں نہیں کر رہا, یہ باتیں کرنے والا آدمی نہیں ہے, یہ تو عملی آدمی آ گیا. تو اصل میں یہی بات ہوتی ہے, دشمن بھی جان لیتا ہے کہ کون باتونی ہے اور کون شیر ہے. یہ کرنل شیر خان جو تھے ان کی جو بات تھی, مطلب ہمارے جو اس میں لداخ کی لڑائی میں, تو ہندو نے بھی ان کو بڑی ان کی بڑی قدر کی, مطلب جو ہندوستان والے نے بڑی قدر کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ان کو اپنا میڈل نہیں دیں گے تو ہم دیں گے, پھر اتنی بہادری کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا ہے, تو اگر آپ لوگ ان کو میڈل نہیں تو پھر ہم دیں گے. تو دشمن بھی مانتا ہے, مطلب جس کو کہہ رہے ہیں جو واقعی مطلب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ باتوں سے نکل آئیں اور اصل چیز جو ہے نا اس کی طرف آ جائیں, تو پھر اللہ پاک کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں بھی بہت ماشاءاللہ. تو یہاں پر بہت زیادہ برس ڈسکشن شروع ہے, زیادہ یقین میں اور مشی الماء یا مشی الہوا میں کوئی علاقہ معلوم نہیں. اچھا ہاں, ایک بات درمیان میں آئی تھی, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا کہ ان نے ایک حدیث جو بحثل ہے وہ کیوں بیان کیے, کیوں بیان کیے. بات مطلب ظاہر سوالات تو لوگ کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے, علمی باتیں, تو علمی باتوں میں تو پھر کیل وکال سی بات آگے بڑھتی ہے. تو اس میں جواب ان نے دیا ہے کہ اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے عالم تھے, لیکن بڑے عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ساری چیزیں معلوم بھی ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی, وہ بعد میں پہنچ جاتی, کیوں اس وقت دیکھیں نا, اس وقت جو ہمارے وسائل ہیں وہ اور ہیں. اس وقت امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے, پانچ منٹ کے بعد آپ اس کی ساری تفصیل سے آگاہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے. ممکن ہے امریکہ میں لوگ اتنے زیادہ واقف نہ ہوں اس واقعے سے جتنے ممکن ہے یہاں پر کوئی شخص ہو جائے, کیوں وسائل موجود ہیں, جبکہ اس وقت یہ وسائل تو نہیں تھے. اس وقت تو جو تقریر ہوتی تھی نا, تقریر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے مثال کے طور پر وہ بیان ہوتا تھا, تو ان کے بیان میں لاکھوں لوگ ہوتے تھے, اور جو فٹ بات ہوتے ہیں ان کے جو بات وہ بھی کرائے پہ ملتے تھے, ان کا بھی لوگ کرائے لیتے تھے, جگہ مخصوص ہوتی تھی ہمارے یہاں, تو باقاعدہ وہ کرائے پہ وہ دی جاتی تھی. تو اب ایسے لوگ لاؤڈ اسپیکر تو اس وقت تھا نہیں, تو یہ ہوتے تھے کہ ایک مکبر ادھر کڑا ہے تو دوسرا اس سے آگے, تو تیسرا اس سے آگے, چوتھا اس سے آگے, مکبرین ہوتے تھے. اب حضرت نے ایک بات فرمائی, مکبر نے اس سے آگے بتایا, اس مکبر کو سن کر اور نے بتایا, پھر اس مکبر کو سن کر اور نے آگے بتایا. اب ان مکبرین میں کسی کے زبان سے اور سماعت اور زبان کا کوئی فاصلہ اگر ہو جائے تو اسے آگے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس آگے تو فرق پڑے گا. اب ظاہر مطلب ہے کہ اور وہ ظاہر معذور ہوگا, کیونکہ ان کو تو سنائی دیا ہے, لیکن وہ سنائی دینا ٹھیک نہیں تھا. اب بعد میں یہ چیزیں کتابوں میں آ گئی. مثال کے طور پر جن کے سامنے واقعہ ہو اس نے کسی کتاب میں لکھ دیا, کہ وہ کتاب والی بات نہیں پہنچی اس کو جس نے بیان کیا ہے, اس نے تو مکبر کی بات بتائی, ادھر دوسرے نے بعد میں جو کتاب چھپی ہے اس کی بات بتائی, فرق پائے گا. تو ایسی صورت میں علمی چیزوں میں اس قسم کے مسائل ہوئے ہیں, تو اس میں ہم کسی پر اس لیے تنقید نہیں کر سکتے کہ اس وقت حالات ایسے تھے, تو ہم تو وہی لیں گے جو بعد میں زیادہ مستند طریقے پہ آیا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, اور میں آج الحمدللہ عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ میرے ساتھ بھی اس قسم کی بات ہوئی تھی ایک دفعہ. وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف میں کیا فرق ہے. بہت سارے وجوہات ہیں ضعیف ہونے کی, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا راوی مجہول ہو, مطلب اس کا راوی اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کون تھا, تو وہ بھی حدیث ضعیف ہو جاتا ہے. اب ضروری نہیں کہ سب کے نزدیک وہ مجہول ہو, جو بیان کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ مجہول ہو سکتا ہے, لیکن جو بعد میں ایک شخص تحقیق کر رہا ہے ان کو ایسی جگہ سے روایت مل جاتی ہے جس کے لیے وہ مجہول نہیں تھا, تو اس کے لیے کیا وہ بھی ضعیف ہو جائے گا؟ اس کے لیے تو ضعیف نہیں ہوگا. اب وہ تو اپنی سند اپنی اس سے روایت کرے گا, تو ظاہر اس کے لیے تو وہ نہیں ہوگا. یہی وہ بات ہے جو کہ جو غیر مقلدین ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو حدیث شریف کے جو راوی ہیں, یا تین راوی ہیں درمیان میں یا دو راوی ہیں, زیادہ مطلب تین سے میرے خیال میں چار شاید ہی ہوں. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ چونکہ تابعی ہیں نا, تو بس درمیان میں صحابی ہے اور صحابی سے تابعی ہے, اور اگر تابعی براہ راست نہیں سنا تو ممکن ہے کسی اور سے سن لیا ہو, اس نے تابعی سے سن لیا, اس سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے سن لیا ہو, تو مطلب ممکن ہے ایسا ہو سکتا, تو یا دو ہے یا تین ہے راوی. اچھا, امام بخاری رحمۃ اللہ کو روایت پہنچی ہے پانچویں چھٹی راوی سے یا چوتھی سے بھی ہو سکتا ہے. اب درمیان میں چوتھے میں کوئی درمیان میں گڑبڑ ہوا ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے لیے اس حدیث شریف کی ویلیو کیا ہوئی؟ وہ تو اس کو صحیح نہیں کہے گا, وہ تو اس کو نہیں لے گا. لیکن وہ حنیف رحمۃ اللہ لے, وہ تو لے گا, اس کو صحیح کہے گا. تو اس طرح باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. خیر, بعض اوقات اس قسم کی بات ہو جاتی ہے کہ کسی اور ریفرنس سے ان کو صحیح بات کا پتہ ہوتا ہے, لیکن جو بعد میں نقل کرنے والے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اب مجھے جو بات پہنچی ہے, واللہ اعلم بالصواب, ظاہر یہ علمی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں تجربے کی, وہ یہ بات ہے کہ بعض صحیح روایات جو کتابوں میں صحیح نہیں ہیں وہ مقبول روایت ہیں, مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو وہ کسی ذریعے سے محفوظ ہو جاتے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو اسناد ہوتے ہیں وہ مطلب وہ اس طرح نہیں ہوتے. اب کسی بڑے آدمی نے جب اس کو بیان کیا ہوتا ہے تو لوگ کو ایک حسن ظن ہو جاتا ہے ساتھ, مطلب اس کے لیے, کیونکہ ایک بہت بڑے آدمی نے اس کو بیان کیا, اس کے ساتھ حسن ظن ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نظام ہوتا ہے کہ اس چیز کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. تو اب اس کی اگر علمی بات کوئی کرنا چاہے تو وہ کہیں گے وہی جو کتابی بات ہوتی ہے کہ وہ روایت اور اس کے تمام مطابق, تو کہے گا اس طرح. لیکن حسن ظن کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ چونکہ اتنے بڑے آدمی نے اس کی روایت کی ہے تو ان کے پاس ممکن ہے کہ کوئی اس کا سند موجود ہو. ہاں جی, یہ بات بعض دفعہ بعض کی روایت کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ممکن ہے کہ راویوں کے لحاظ سے تو مجروح ہو چکی ہو بعد میں, لیکن اصل میں وہ مجروح نہ ہو, اصل میں وہ چیز موجود ہو. اچھا, اس کی نشانی کیا ہے سب سے بڑی؟ کہ وہ روایت اس طرح ثابت نہیں ہوتی بعد میں, لیکن دوسرے ذرائع سے وہ ثابت ہوتی ہے. بھلے یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتی ہے یا کسی اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے, روایت بالمعنی جس کو ہم کہتے ہیں, بھلے مانن لحاظ مانن کے معنی کے لحاظ سے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی بھی مطلب یہ ہے, اس کا بھی مطلب, اس کا بھی مطلب یہ ہے, تو اس طریقے سے وہ ثابت ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو ہے نا, مطلب جیسے کہ یہاں پر فرمایا کہ اگرچہ اس طرح ثابت نہیں ہے لیکن یہ روایت ہے تو تائید ہو جاتی ہے, یہ بات ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی موضوع علی رحمۃ اللہ کی اس روایت کا جو ہے نا, وہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگرچہ یہ اس طرح ثابت نہیں ہے جس طرح یہ موضوع علی رحمۃ اللہ فرمایا, لیکن یہ دوسری طرح جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, تو اس سے بھی وہی چیز معلوم ہو جاتی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے, یہ جو شب برات کے موضوع پر جو بات فرما رہے تھے تو اس میں حضرت نے یہی بات فرمائی ہے کہ اگرچہ یہ روایت بذات خود ثابت نہیں, لیکن دوسرے روایت کے ذریعے سے یہ قبول کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں اور امت نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے. تو یہ حضرت نے مطلب وہاں پر بھی یہ بات فرمائی ہے. تو اس میں اصل بات درمیان میں گم نہ ہو جائے, وہ یہ بات تھی کہ اگر کسی کو جزم ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر, ایسا یقین ہو کہ باقی چیزیں اس کے نظر سے محو ہو جائیں, یعنی اس کا یقین باقی علمی باتوں کو محو کر دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کسی خاص چیز کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے پھر باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی, حالانکہ ادھر ہیں. میں آپ کو خود بتاتا ہوں, میرے ساتھ یہ بات تو بہت زیادہ پیش آتی ہے. میرے ایک دوست آتے پھٹک, وہ میرے ساتھ آتا تھا تو ہم چکر لگاتے تھے رات کو تقریباً عشاء کے بعد واقعہ کرتے تھے, تو میرے ساتھ ساتھ وہ چاہتے تھے. جب واپس آئے تو مجھے کہتے یہ ہو گیا تھا راستے میں, یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. میں نے کہا بھائی مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہوتے ہیں بعض لوگ مطلب ہر طرف دیکھتے ہیں, اور میرا ون ڈائمنشنل والی بات ہے کہ میں بات کی طرف اگر دھیان رکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ میں اس کو گور گور کے دیکھ رہا ہوں. عین ممکن ہے اس وقت مجھے وہ نظر نہ آ رہا, مطلب ہے نہیں, بعد میں ہم شاید گلے بھی کر دے, بھائی ہم نے آپ نے ہمیں دیکھا تھا لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں. وہ بالکل ادھر اس طرح ریس کورس میں ہم گئے تھے تو پرانا ایک دوست تھا, انہوں نے کہا میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں اب کیا بتاؤں آپ کو. تو ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک خاص چیز ان کے سامنے ہوتی ہے تو باقی چیزوں سے مطلب ان کی نظر ہٹ جاتی ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر کسی کو کسی خاص چیز پر یعنی توکل اللہ کی وجہ سے جزم ہو تو اس صورت میں کو چونکہ بہت ساری باتیں نظر نہیں آتی, محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, تو جو علمی باتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق چونکہ اللہ پاک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, لیکن چونکہ وہ علمی باتیں مخفی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قدرت والا معاملہ بنوا دیتے ہیں, اور یہی بات ہوتی ہے کہ جو کہ ملوں کو بڑی عجیب لگتی ہے. کیونکہ ظاہر بلکہ میں کہتا ہوں بہت بڑی دلیل بھی مل گئی مجھے الحمدللہ, کہ وہ دلیل یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ رکھتا ہوں. اب اگر اس کا قدرت کے اوپر وہ بالجزم یقین ہے اور باقی چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئیں تو اللہ کا اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اگر اس کا یقین اس طرف چلا گیا اور باقی ساری چیزیں اس سے وہ ہٹ گئیں تو ایسی صورت میں جیسا وہ سوچ رہا ہے اسی طریقے سے وہ ہو جاتا ہے, اور یہ باقی لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں لیکن خود اس کو حیران ہونے والے پر حیرت ہوتی ہے کہ کیوں حیران ہو رہے ہیں, کیوں پریشان ہو رہے ہیں. سوال, شعر ہم چمن کے بر ہوا راکب شدم, میں آپ سے ہم کیا معراج میں ہوا پر سوار ہونا مذکور ہے حالانکہ آپ براق پر سوار تھے؟ جواب, بے شک معراج میں آپ براق پر سوار تھے مگر براق کا زمین سے آسمان تک جواب پہنچنا بھی تو آپ ہی کی کرامت پر موقوف تھا. ان معجزہ بس اس شعر میں آپ براق کے نہیں بلکہ براق آپ کے تابع تھا. غرض حقیقتاً آپ بحکم میں خود ہوا میں سفر پر مت اگرچہ صورتاً وہ سفر بواسطے براق پہ ہو رہا تھا. اصل میں واقعتاً یعنی گاڑی میں چلا رہا ہوں, گاڑی میں سڑک پہ چلا رہا ہوں تو کیا خیال لوگ کہیں گے سڑک پہ جا رہے نا, ٹھیک ہے. اگر میں گاڑی کو ہوا پر چلا دوں تو لوگ کیا کہیں گے میں کس پہ چل رہا ہوں؟ ظاہر مطلب ہے کہ لوگ تو کہیں بھائی ہوا پہ چل رہے ہیں, وہ گاڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گاڑی پہ چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی بات ہوتی ہے. تو اس طرح کے براق تو اس کی سواری تھی نا آپ سے اسلم کی, تو آپ سے ہم تو ہوا پہ جا رہے تھے نا, مطلب ہوا بھی نہیں بلکہ خلا میں بھی جا رہے تھے. ہوا تو بھی بہت پیچھے رہ گئی نا, اس کے بعد تو خلا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جتنے بھی قوانین تھے وہ سارے کے سارے ساکت کر دیے تھے اس وقت, جو عمومی قوانین تھے. معجزہ اس کو کہتے ہیں نا, پاڑنے والی چیز بالکل ان وہ پھر کہ عادت, یعنی وہ عادت جو ہے نا وہ عادت سائنس کو کہتے ہیں. تو سائنس کو کوئی پاڑنے والی چیز مطلب وہ جو ہے نا وہ یعنی جو سائنس کہتا ہے اگر یہ ہو تو پھر یہ ہو, اگر یہ ہو تو پھر یہ والی بات اس میں نہیں چلتی, وہ خیر کی عادت میں ہی باتیں نہیں چلتی. وہ تو مطلب یہ ہے کہ عادت کو پڑھنے والی چیز ہے. تو اس صورت میں یعنی آپ انداز, بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی یہ فزکس کا ایک قانون ہے تو اس کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, کیونکہ مطلب اس میں رفتار اگر بہت تیز ہو تو پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے یار اللہ کا خوف کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کا جو ایکویشن ہے اس کے لحاظ سے اگر رفتار بجلی کے برابر روشنی کے برابر ہو جائے, روشنی کے برابر 186,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہو جائے تو وزن لامحدود ہو جائے, وزن لامحدود ہو جائے. تو اب یہ وزن تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو لائٹ والی بات نہیں تھی, یہ اس وقت ہمارے سائنسدان کہتے ہیں ان کی باتیں میں تو نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایسے ستارے بھی ہیں جو 12 ارب نوری سال کے فاصلے پہ ہیں. 12 ارب نوری سال, نوری سال سے مراد یہ ہے کہ روشنی کے رفتار سے کوئی چیز جا رہی ہو 12 ارب سال جائے تو جتنا دور ہے وہ ستارے بعد اتنے دور ہے. 12 ارب سال روشنی سفر کرتی رہے, اور روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے تو کتنا دور ہوگا. اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر ستارے ہیں اور یہ آسمان ان ستاروں سے دور ہے, کیونکہ اگر یہ آسمان تسمان تو ٹوس ہے ہمارے عقیدے کے مطابق, تو اگر یہ ستارے آسمان سے ورے ہوتے تو پھر تو نظر ہی نہ آتے. جو نظر آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آسمان کے نیچے, جب اس آسمان کے نیچے تو آسمان ان سے دور ہو گیا. جب آسمان دور ہو گیا, پہلے آسمان 12 رب نور سال سے زیادہ دور ہے, تو پھر روشنی کی رفتار کی کدھر بات میں کیا کمال ہے. وہ پھر ایک رات میں پہنچ سکتے تھے, وہ تو 12 رب سال چاہیے تھا اس کو. تو یہ میں نے کہا یہ بھائی سائنس کے ذریعے سے ان چیزوں کو ثابت نہ کرو. وجہ کیا ہے؟ موجہ کہتے ہیں اس کو جو سائنس کو پاڑے, جو سائنس کے تمام قوانین کو پاڑ دے, تو وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو معجزہ میں کوئی یہ چیز ہے نا لاؤنا, بس اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اپالوجائزنگ اسلام, یعنی معذرت خواہانہ, کہ اب ظاہر مجبور ہے, کیا کرے مسلمان ہے, اب کچھ نہ کچھ تو بہانہ بنانا پڑے گا. بھائی اس میں ضرورت ہی کیا ہے بہانہ بنانے کی؟ اللہ پاک نے جو فرمایا بس بات ختم ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بات ختم ہو گئی. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان چاہیے ایسے مرحلے پہ. جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو جہل کہتا ہے کہ پتہ ہے آپ کا دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں وہ وہاں بیت المقدس بھی گیا, وہاں سے پھر آسمانوں میں گیا, پھر واپس بھی آ گیا. تو انہوں نے کہا کیا یہ سے کہہ رہے ہیں؟ تو ابو جہل کو شوق ہو گیا کہ شاید میری بات چل پڑی اور یہ اب کہے گئے تو ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل, ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے, سن سکتے, خود ہی آپ سن لیں, اگر ایسا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا ابھی تو آپ حیرت کر رہے تھے. کہتے حیرت میں اس لیے کر رہا تھا کہ واقعی کہہ رہے نہیں کہہ رہے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فرما رہے ہیں تو پھر تو میرا ایمان ہے, کیونکہ اگر میں ان کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی بار ادھر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے, تو خود کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے حکم سے خود بھی جا سکتے, خود بھی واپس آ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی والی بات نہیں ہے. جب اللہ پاک ایک فرشتے کو ادھر لے جا سکتے, واپس لا سکتے, تو انسان کو بھی لے جا سکتے اگر وہ ارادہ ہو اس کا. بس ابو جہل کی بس ہو گئی, پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں, معجزہ اور کرامات میں ہمیں سائنس کو نہیں لانا چاہیے. یہ بیانڈ دی سائنس, بلکہ اس کے لیے لفظ بھی ایک لے, ما بعد الطبیعات, ما بعد الطبیعات یعنی بیانڈ دا فزکس. تو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے, اس پہ ہم لوگ ڈسکس ہی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے جو اہل ایمان ہیں ان کے نزدیک ثابت ہے, جو اہل ایمان نے ان پر ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. وہ نہ مانے ان کی اپنی ذمہ داری, ان کی منمانی جو بھی کرے, ہم ان کو نہیں کچھ کہتے. لیکن ہمیں تو ایمان ہے, کیونکہ ہم ان کو سچا کہتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور جب ان کی ہر بات سچی ہے تو یہ بات بھی سچی ہے. لہٰذا ہم جو ہے اس میں درمیان میں دوسری بات نہیں کرتے, اور یہی مومنہ نشان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کہتے 100 سنار ایک لوہار کی, اگر آپ اس قسم کی بات کر لیں تو کوئی سامنے نہیں آ سکتا, اور اگر آپ درمیان میں ادھر ادھر کریں گے نا, یہ تو اس وجہ سے, یہ تو اس وجہ سے, پھر پھنس جائیں گے آپ, پھر آپ بات نہیں کر سکیں گے. ہاں جی, تو اس میں کہ بھائی یہ تو میرا ایمان ہے, اور ایمان کے مقابلے میں کوئی لاجک واجک نہیں چلتا. ایمان تو جیسے مثال کے طور پر میں نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا, اور پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھ سکتا, یہ میرا ایمان ہے, پھر بھی اللہ پر میرا ایمان ہے. اب بتاؤ اگر دیکھنا ضروری ہوا تو پھر میں ایماندار کیسے بنوں گا؟ پھر ایماندار کیسے بنوں گا؟ تو ظاہر ہے یہاں پر تو کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. ہاں جی, تو بس یہی اصل میں بنیادی اس طرح. فرشتوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, نہ فرشتوں کو میں دیکھ سکتا ہوں. اگر اللہ پاک دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے, لیکن میرے قدرت تو کوئی نہیں ہے. تو اب مجھے تو فرشتوں پر ایمان, اور میں تو کروں گا ایمان. تقدیر کا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ لیکن تقدیر پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی, تو ظاہر مطلب یہ عقائد جو ہوتی ہے نا عقائد, وہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے اس قسم کی بات. تو ان سے پھر میں نے ایک بات کی, میں نے کہا بات سنو, اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو آپ کسی چیز کو تو مانتے ہوں گے نا, بتاؤ آپ کیا چیز مانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سائنس کو مانتا ہوں. میں نے کہا اچھا, سائنس کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں سائنس کو مانتا ہوں. میں نے کہا سائنس کے عقیدے بھی مانتے ہو؟ میں نے کہا سائنس کے عقیدے ہوتے. میں نے کہا اچھا, آپ کو سائنس کے عقیدوں کا پتہ نہیں ہے؟ میں بھی آپ کو سائنس کے عقیدے بتاتا ہوں. ہاں جی, میں نے کہا اپنے آپ کہاں تک پڑھا ہے؟ کہتے ہیں بی ایس سی کیا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس کا مطلب آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے. کہتے ہیں یار کمال کرتے ہو, میٹرک تو کیا ہے تبھی تو بی ایس سی کیا ہے. میں نے کہا اچھا اچھا, اس کا مطلب پھر آپ نے نائنتھ کلاس بھی پاس کیا ہے. تو کہتے ہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے پھر جیومیٹری بھی پڑھی ہے. تو کہتے ہیں ہاں بالکل پڑھی ہے. میں نے کہا جیومیٹری کم از کم پہلا صفحہ تو پڑھا ہوگا نا. اگر نہیں پڑھا تو میں ابھی منگوا لیتا ہوں, کسی اسٹوڈنٹ سے منگوا لیتا ہوں کتاب, آپ کو سنا دیتا ہوں, اور مجھ پر اگر یقین ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے. کتاب بتا دیں. میں نے کہا بات ہے, اس پہ لکھا ہے کہ دو قسم کے اصول ہے, ایک کو اصول متعارفہ کہتے ہیں, ایک کو اصول موضوع کہتے ہیں, ایگزیم اور پاسٹولیٹس انگریزی میں اس کو یہ کہتے ہیں. میں تو ایگزیم اور یا اصول متعارفہ, اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اصول ہے جن کے لیے کوئی ثبوت نہیں, بغیر ثبوت کے ان کو ماننا پڑتا ہے. میں نے کہا بتاؤ بغیر ثبوت کے جس چیز کو مانتے ہو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسی کو تو عقیدہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا سائنس جو اصول متعارف بنیاد ہے سب پورے سائنس کا, اگر آپ وہ نہیں مانتے تو سائنس مان ہی نہیں سکتے, اور اس کے لیے ثبوت نہیں ہے. اب بتاؤ آپ کا سائنس ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو جس طرح سائنس کے اصول متعارفہ سائنسدان اندھا دھن مان لیتے ہیں, اندھی تقلید کر کے مانتے, تو ہم اپنے ہی عقیدے کیوں نہ مانیں؟ وہ تو ان لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں, ہم نے تو خود نہیں بنائے, ہمیں تو بتایا گیا. تو بس مطلب جان وہ, میں نے کہا یہ بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی, پھر وہ ماشاءاللہ سمجھ گیا, ہمارا دوست بن گیا. پھر تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ تو ان کو ڈال دیا. ہاں جی, تو ماشاءاللہ پھر وہ پڑھتا رہا اس کو. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمیں کمزور ایمان نہیں چاہیے, ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور مضبوط ایمان یہی ہے جس میں آپ کوئی وہ نہ کرے, جس کو کہتے ہیں شرما شرمی والی بات نہ ہو. ایمان میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں آپ شرم کریں کہ یہ ایسا ہے, مطلب یہ نہیں. ایمان تو ہوتا ہی اس طرح ہے کہ وہ ظاہر ہے, ہمیں اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہے, اور دل میں تصدیق ہو اور زبان پر اس کے اقرار ہو. اقرار باللسان ہو, تصدیق ہو بالقلب, بس یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس کے ذریعے سے پھر جو ہے نا باقی چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. آپ جس دن ایمان کے ساتھ جو عمل کریں گے, اس عمل کی ویلیو وہی ہوگی, اس کے حساب سے ہوگی. میرے خیال میں کافی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اب ذکر کریں گے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا إله إلا الله, 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 إله إلا الله, لا 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 إله إلا الله, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله 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 اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کریم یا اللہ سبحان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الصلاة ونسك ومحيا مماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم جلني وعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيء من اشياء، فاذا فعلت بذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، واجعل خشيتك اخفى الاشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأمال وصدق التوكل إليك وحسن ظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك، واسدني بتقواك أو لا تشكيني بمعصيتك. اللهم التب في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم عفني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى علتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع تمولد رأس جمرة. اللهم عافني في قدرتك، وادخلني في رحمتك، واقضي اجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واختم لي بخير عملي، واجعل صوابه الجنه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، الرحمن الدنيا ورحيمها، انت ترحم. الله اكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقامة ذات محمد الوسيلة. اللهم عافني في قدرتك، وادخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المصدرين الرحمن الدنيا ورحيم أنت ترحمني فارحمني بنعمة برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم إني أسألك من فجاءت الخير وأعوذ بك من فجاءت الشر اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام أسألك ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تغطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وعمن أنا من خلقك اللهم اغفر لي واختر لي اللهم أردني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكين ومتني مسكين واحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين إذا استبشروا وإذا أصابوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بها شاسي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شهادي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم آتني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش الصعداء ومرافقة الأنبياء والنصر الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبل أمنيتي ومسألتي من خير وعدت أحدا من خلقك أو خير أنت موتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم إني أزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافع الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور وفتنة القبور اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع سجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا مهدين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجود عليك التكلان اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني سؤال ما أتيتني اللهم إنك لست بإلهٍ استحدثناه ولا بربي يبيد ذكر ابتدعناه ولا لك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجو إليه ونذرك ولا عانك على خلقنا أحد فنشكي فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك ممات ومحياها فهي توفز بما توفز به بعدك الصالحين ونمت فاغفر الله وارحمها اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى جملني بالعافية اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا يتوب فيه العليم ولا يستحيا فيه من العليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أو أزيته أو شتمته وجلدته ولعنته فاجعل له صلاة وزكاة قربة تقرب إليه اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما تأخذ بناسيته وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجر إلى مسلم أو اكتسب خطية أو ذنبا لا تغفر من ذلك المقام يوم القيامة وتقبل هذه الدعوات فيك محمد أشرف علي وعبد المحسن وعبد واسع محمد المصطفى محمد علي ومحمد الشفيع وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف محمد إقبال المدني وسيد الإنشاء وسيد التسليم وسيد التنظيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفيك أبائهم وأمهات مجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات والكون المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.